بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 13 فروری 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ تغابن کی روشنی میں ایمان کے نتائج کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة تغابن کے دوسرے رکوع کی ابتدائی 5 آیات ہیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں. پہلے رکوع میں ایمانیات کا تذکرہ تھا، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، اور پھر ایمان کی پرزور دعوت کہ یہ جن کو ہم ایمان کہہ رہے ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان، یہی اس کائنات کے اصل حقائق ہیں. الٹیمیٹ ریالٹیز یہی ہیں. لہذا ایمان لاؤ. کوئی شخص کسی حقیقت کا انکار کر دے گا، حقیقت تو وہی رہے گی، نقصان اپنا کرے گا. لاجیکل بات یہ ہے کہ جب یہی حقائق ہیں تو ان کو تسلیم کرو، اس لیے کہ ان میں سے ایک حقیقت وہ ہے کہ اگر اس کو نہیں مانو گے تو الٹیمیٹلی ایک بہت بڑے عذاب سے اور ہمیشہ کے لیے اس عذاب میں تمہیں جلنا ہوگا اور بھگتنا ہوگا اسے، اور کوئی چوائس نہیں ہے تمہارے پاس. ہاں، اللہ نے اختیار دیا ہے، ڈٹ کر مخالفت کرو، قرآن کا انکار کر دو، قرآن کو سر عام آگ لگا دو، وہ حلیم ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، جو چاہو کرو، لیکن الٹیمیٹلی آؤ گے اللہ ہی کے پاس. جو کچھ کیا ہے اس کا پھر بھرپور خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کا نتیجہ آ کر رہے گا. وہ آج سے سن لو، یہ نہ ہو کہ پھر اس وقت کہو ہمیں خبر نہیں تھی. یہ ہے حقائق، اصل حقائق کائنات کی، اور ان پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے. نہیں لاؤ گے تو عاقبت برباد ہے، اور عاقبت بھی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کی طرح 50-60 سال کی زندگی ہے، وہ ابدی ہے، اور اس میں جو عذاب ہوگا وہ بھی اتنا سخت ہوگا جس کا تم دنیا میں رہتے ہوئے تصور نہیں کر سکتے. ہاں، اگر بھگتنے کے لیے تیار ہو تو جو مرضی کرو، اللہ نے تمہیں چھوٹ دے دی. اب اس ایمان کے بعد، ایمان کی دعوت کے بعد، اور آپ نے نوٹ کیا یہاں پر میں نے بھی وقت زیادہ لگایا ایمان بالآخرت پر، اور یہاں بھی تذکرہ اس کا زیادہ تفصیل سے، اس لیے کہ اسی کے نتیجے میں انسان کا عمل جو ہے وہ پھر ٹریک پر آتا ہے. اور ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو ایسا سچ تو نہیں جان سکتے، لیکن قرآن و حدیث سے حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک حدیث صرف اس حوالے سے اور سنا دوں آگے بڑھنے سے قبل، کہ دنیا اور آخرت میں ریشو کیا ہے، اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے جس میں بڑی رہنمائی ملتی ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن میدان حشر میں جب تمام نوع انسانی جمع ہوگی تو کسی ایک شخص کو سلیکٹ کیا جائے گا، ایک ایسے شخص کو جس نے دنیا میں سب سے زیادہ راحت آرام اور عیش کی زندگی گزاری ہوگی. ظاہر بات ہے کہ دنیا میں بھی افراد مختلف ہیں، کوئی خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے اور بہت سارے بہت بڑی تعداد وہ ہیں جو اس کے برعکس، جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی سروائیول کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں. مشکلات تکالیف آتی ہی ہیں، سب کو ہی آتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی زندگی بہت سہولت میں گزر گئی، ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی آسائشیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. تو پوری نوع انسانی میں سے وہ شخص جس نے سب سے زیادہ سہولت والی اور آرام والی زندگی گزاری ہوگی اس کو سلیکٹ کیا جائے گا، اور اسے ایک لہجے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جہنم میں ڈال کر نکالا جائے گا. پھر اسے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کوئی سہولت اور آرام کا کوئی وقت گزارا ہے؟ کوئی اگر قسم ہے اللہ کی ایک لمحہ نہیں گزارا. یہ وہ شخص ہے جس سے دنیا میں سب سے زیادہ عیش اور آرام میں گزارا تھا. اگرچہ بہت سے ایسے لوگ جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عیش و آرام میں ہیں وہ کتنی مشکلوں میں ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن سلیکٹ اس کو کیا جائے گا. اللہ کو تو معلوم ہے نا کس نے سب سے زیادہ جو ہے سہولت کی زندگی گزاری ہے، وہ جانتا ہے. اور اس کی بھی یہ کیفیت ہوگی، ایک لہجے کے لیے جہنم میں ڈال کر نکالا جائے گا، اور وہ کہے گا قسم ہے اللہ کی میں نے کوئی آرام اور چین کا ایک لمحہ کبھی میں نے ایکسپیرئنس کیا ہی نہیں. اس طرح اسی کے برعکس ایک ایسے شخص کو سلیکٹ کیا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں اور مشکلات اور آزمائشیں دیکھی ہیں. ہم بھی دیکھتے ہیں دنیا میں، ہمارے بھی آس پاس کے لوگوں میں، کہ فلاں شخص کی زندگی بڑی سخت گزری ہے، ساری زندگی اس نے مصیبتیں مسائل اسی سے لڑتا رہا بیچارہ، بالآخر پہنچ گیا آخری آرام گاہ تک. تو ایسے لوگ بہت سے، ان میں سے بھی جس نے سب سے زیادہ مشکلات دیکھی ہیں، اب وہ کون ہوگا؟ اللہ کو تو معلوم ہے، اسے سلیکٹ کیا جائے گا اور ایک لمحے کے لیے اسے جنت میں ڈال کر واپس لا لیا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنی ساری زندگی کبھی کوئی رنج اور الم اور تکلیف کا کوئی وقت گزارا؟ کہے گا قسم اللہ کی ہرگز نہیں. یہ فیلنگز اس وقت ہوں گی جس عیش و آرام کے لیے آج ہم اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر جا کر یہ احساسات ہونے ہیں. وہ ہے اصل زندگی جس کو ہم بھلائے بیٹھے ہوتے ہیں، اگنور کر رہے ہوتے ہیں. اب اگلا رکوع، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس میں اصل میں اگر ایمان حقیقی ہے، ایمان کا نور موجود ہے، یقین قلبی والا، تو انسان کی سوچ میں، رویے میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے، لازمی منطقی. وہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ پانچ ہیں جو یہاں پر گنوائی گئی ہیں اس رکوع میں، پانچ آیات میں پانچ ہی عنوانات بنتے ہیں. یہ ایمان کا حاصل ہے، اور ان پانچ کو سامنے رکھیں گے تو ایک سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا واقعی ہماری یہ کیفیت ہے جو ان پانچ آیات میں بیان ہو رہی ہے. تو پھر تو اطمینان ہے کہ ہاں ایمان حقیقی موجود ہے، یقین قلبی والا ایمان ہے. اور اگر یہ کیفیت ہماری نفسیاتی نہیں بنی جو ان آیات میں ہے، تو پھر ہمیں تشویش ہونی چاہیے کہ ایمان میں کمی ہے. ابھی یقین قلبی والے ایمان کے حصول کے لیے محنت کی ضرورت ہے. سب سے پہلی شے ما اصاب من مصیبه الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی مصیبت کوئی تکلیف مگر اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو کوئی ایمان رکھے اللہ پر، یقین رکھتا ہو اللہ پر، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اسے ایک اطمینان قلب کی دولت نصیب فرماتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تسلیم و رضا کا مقام ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. ما اصاب من مصیبت، جو بھی تکلیف آتی ہے، یہی مضمون اس سے پہلے ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں، اس پہ ذرا تفصیل ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہاں زیادہ وضاحت ہے. نہیں پڑتی کوئی مصیبت، مصیبت ویسے عربی زبان میں کہتی ہے کچھ، کوئی بھی پڑنے والی شے جو ہم پر آ پڑے. یہ آگ کا اوپر سے پڑنے والی شے اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ بری چیز کے لیے ہے، تکلیف آنا. اسی لیے لفظ اردو میں بھی ہم مصیبت استعمال کرتے ہیں، وہ یہاں پر ہے. ما اصاب من مصیبت، ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جو ہمارے لیے پین فل ہو، جس سے ہم رنج اور الم محسوس کریں، یہ مصیبت ہے. تو آسمان میں اور زمین میں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہ تمہارے اپنی جانوں میں اور نہ زمین میں کوئی مصیبت نہیں پڑتی، کوئی مصیبت نہیں آتی. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں. وہ وقوع آج پیش آ رہا ہے، لیکن اللہ کے علم ازلی میں پہلے سے موجود ہے، لوح محفوظ کے اندر پہلے سے درج موجود ہے. کوئی شے از خود نہیں ہو جاتی، اللہ کا اختیار اتنا مضبوط ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، اس کی مرضی کے بغیر جو کہا جاتا ہے پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، کوئی ایک پتہ تک نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہے. اور جو تکلیف مشکل آئے آ رہی ہے، یا رطب و یابس، خیر اور شر جو کچھ ہے، وہ سب کا سب کتاب مبین میں پہلے سے درج ہے. یہ اب جب ایمان باللہ مضبوط ہوگا اور یہ چیز یقین سے بیٹھ جائے گی، تو اب جو کچھ جو تکلیف آئی وہ من جانب اللہ ہے، خیر کا معاملہ ہو رہا ہے، وہ فائدہ ہوا دنیاوی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے. بندہ مومن کا دل کو یہ ہدایت مل جاتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ایک چانس مس ہو گیا، آپ کافی افسوس مل رہے ہیں، اس قدر پچھتاوا ہے کہ وہ کئی دن تک جو ہے وہ طبیعت نارمل ہی نہیں ہو پا رہی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، ذہنی مریض بن بیٹھے، یہ نہیں ہوگا. پھر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، سب ہر شے اللہ کے کنٹرول میں ہے. تو جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس میں یقیناً ہمارے لیے خیر ہوگا، اور اس کے لیے ہم صابر ہیں اور شاکر ہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ مومن کے لیے کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جو سچا بندہ مومن ہے اس کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے. وہ خیر کیا ہے؟ اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی فائدہ ملتا ہے، کوئی نفع ہو جاتا ہے، وہ فوراً اللہ کا شکر ادا کرے گا. کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، صبر کرے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. خیر ہی خیر ہے دونوں حالتوں میں، دونوں حالتوں میں اس کو اجر کا وہ مستحق بن گیا. یہ تسلیم و رضا کی کیفیت ہے جو بڑی، جس کا وہ آخری یوں سے یہ کہ اونچا مقام کیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن اور رنج سے دوچار ہوتے ہیں. خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف یہ کہ کل یہ نہ ہو جائے، یہ حادثہ پیش نہ آ جائے، کاروبار کو یہ نقصان نہ ہو جائے، سو طرح کے خوف انسان کو لاحق ہیں آج کل، اور آج اس کا بھی میں ذکر کروں گا، کراچی والوں کو جس قسم کے خوف لاحق ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے، وہ تو ایک جب ٹریفک سگنل پر کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں وہاں سے خیریت سے گزر جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ بہت امکان ہے کہ کوئی گن لے کر آپ کے سر پر کھڑا ہوگا اور آپ سے آپ کا بٹوا بھی چھین لے گا اور آپ کا موبائل بھی چھین لے گا، اگر گاڑی چھوڑ بھی دی اس نے تو گاڑی چھیننے والے الگ ہیں اور یہ سب کچھ کرنے والے الگ ہیں۔ تو خوف، اللہ کے جو ولی ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ حزن ہے، خوف ہوتا ہے کہ آئندہ کوئی مسئلہ نہ پیش آ جائے، اگلے لمحے کچھ نہ ہو جائے، حزن ہوتا ہے کہ جو تکلیف آئی، جو پریشانی آئی، جو نقصان ہوا، اس پر رنج اور غم صدمے میں بیٹھے ہوئے، اللہ کے ولی اس سے بالاتر ہو جاتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیوں؟ جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی آیا کہ ہر کے ساقی ماریخت عین الطاف است، سچے اہل ایمان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اسی کے پردے میں کوئی نہ کوئی خیر ہی ہوگا میرے لیے، وہ رب مجھ سے بڑھ کر میرا خیر خواہ ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، ہو سکتا ہے کسی شے کو تم بہت ناگوار اور ناپسند کرو اسی میں تمہارا خیر ہو، وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور اس کا بھی امکان ہے کہ تم کسی شے سے محبت رکھو، پسند کرو، اور وہ تمہارے حق میں نقصان دہ ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیا چیز تمہارے حق میں بہتر ہے کیا نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ لہذا خوف بھی ختم، کیا آئندہ کیا ہو جائے گا، جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور جو ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا، لہذا اس پر ایک جیسے کوئی عزیز کا انتقال ہو جائے تو ایک طبی طور پر صدمہ تھوڑی دیر کے لیے وہ اور شے ہے، وہ ایک فطری ری ایکشن ہے، وہ تو انسان کے اندر جو رحمت ہے اس کا بھی ایک اظہار ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بستر مرگ پر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ تشریف لائے، ظاہر ہے کہ وہ بچہ ہے، آخری سانس لے رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کی آنکھ میں آنسو، یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، فرمایا یہ تو اللہ کی وہ رحمت ہے جو اس نے اپنی مخلوقات کے دل میں رکھی ہے، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں لیکن دل اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، یہ ہے تسلیم و رضا۔ تو ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں واقع ہوتی، کوئی تکلیف نہیں آتی مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے، اگر تم اس اللہ کو مانتے ہو جو حاکم ہے کل کائنات کا، جس کے ہاتھ میں کل اختیار ہے، بید الملک، جو علی کل شئین قدیر ہے، جو بکل شئین علیم ہے، تو پھر جو ہوا اس کے اذن سے ہوا، یہ ہے مقام میں رضا، تسلیم و رضا۔ یہدی قلبہ، اللہ ایسے بندوں کو ہدایت، اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اب وہ جو سکون قلب ہے وہ ہے جو بہت بڑی دولت ہے جو ان کو حاصل ہو رہی ہے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے، جنہوں نے جب خلافت کا ادارہ توڑا گیا تھا سن 24 میں، اس وقت خلافت کی تحریک شروع کی تھی، مسلمانوں کے بہت بڑے مخلص لیڈروں میں سے تھے، وہ جیل میں ڈال دیے گئے، پکڑے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے، انہیں اطلاع ملی کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ شدید بیمار ہے اور اس طرح مرگ پر ہے، انہوں نے ایک طویل نظم لکھی ہے اس پر، اس کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں، یہ کون کہہ سکتا ہے، وہی کہ جس کے دل میں وہ ایمان یقین گہرا ہے، ورنہ اولاد بیمار ہو اور اس طریقے سے جو ہے بیماری بھی ایسی ہو کہ نظر آ رہا ہو کہ اب یہ آخری وقت ہے, تو ہر شخص کہے گا کہ میرے بچے کے لیے دعا کریں, ہر ایک سے پاس جائے گا دعا کریں دعا کریں. لیکن اس وقت بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تیری صحت ہمیں منظور ہے, لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. تو یہ ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے, خوب معلوم ہے اسے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگلی بات, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ایمان کا لازمی نتیجہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت, زندگی گزرے اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق. یہ بڑی لاجیکل بات ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ یہ اضافی نیکی ہے, اللہ کو مان لیا بس یہ کافی ہے, ذہن کے گوشے کے اندر پورٹلی میں ایمان کی گٹھری بندی ہوئی ہے بس کافی ہے, نہیں. اگر یقین ہے اس ذات پر, اس اللہ پر جو خالق و مالک ہے, اور اس نے ہماری ہدایت کے لیے رسول بھیجے ہیں, کتابیں نازل کی ہیں, قرآن عطا کیا ہے, اور قرآن کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں ایک مجسم قرآن بھی عطا کر دیا, کہ کس لیے؟ وہ رب ہے, آقا ہے, ہم غلام ہیں, ہم پابند ہیں اس کے احکام کے. اگر نہیں مان رہے تو گویا اس کو آقا ہم نے تسلیم ہی نہیں کیا. ویری لاجیکل. کوئی شخص کہے اپنے, آج کل تو خیر وہ غلامی کا کانسیپٹ نہیں رہا جو زمانے میں تھا, لیکن چلے ایک خادم ہے اور ایک آقا ہے, مالک ہے, اور خادم جو ہے وہ کہے کہ جی بس میں آپ کے گن تو گاؤں گا لیکن آپ کا کوئی حکم نہیں مانوں گا, تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ آپ کریں گے, کیا رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں, کیا یہ اس کا طرز عمل قابل قبول ہے؟ آپ کے احکامات تو میں پاؤں تلے روندوں گا, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو آپ بتائیں گے میں آپ کی بات ماننے کی بتائے جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے میں اس کی بات مانوں گا, لیکن میرا ایمان آپ کے اوپر ہے. اس وقت ہم شیطان کے رستے پر چل رہے ہیں, اللہ کو رستے کو چھوڑ دیا تو کون سا راستہ ہے پھر؟ اللہ کے سب سے بڑے باغی اور دشمن شیطان کے راستے کو ہم اختیار کر کے اعلی وجل بصیرہ اس پر چل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے, تو اپنی عقل کا ماتم کریں. دنیا میں جو اصول آپ اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے سمجھتے ہیں اللہ کے حوالے سے اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا. سچے عاشق رسول سنت رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں, عشق کا دم بھر رہے ہیں, اللہ کے رسول کی سنت کو پاؤں تلے روند رہے ہیں اور بنے پھرتے عاشق رسول. کس کو دھوکہ دے رہے ہو بھائی؟ یہ ہم سب مل کر خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اگر حقیقی ایمان ہے, اللہ ہے, اس نے ہماری ہدایت کے لیے یہ چیزیں ہم پر لازم کی ہیں, ایک بھیجا ہے, امتحان میں بھیجا ہے, امتحان میں ڈالا ہے, یہ کرو گے تو کامیاب ہو, یہ کرو گے تو ناکام ہو, اور ہم اس ہدایت کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیں, ہم نے تو اطاعت نہیں کرنی اللہ اور رسول کی. دیکھیے عملاً تو ہم یہ کر رہے ہیں پورے ڈٹائی کے ساتھ, اور دین بھی ہمارا یہ نہیں ہے کہ دنیا کے زندگی کے چند گوشوں میں رہنمائی دی ہو. کون سا گوشہ ہے جس میں تفصیلی رہنمائی نہیں ہے؟ اور ہمیں اس رہنمائی کی کتنی فکر ہے, اور اپنے اولاد کی کتنی فکر ہے کہ وہ رہنمائی ان تک بھی پہنچنی چاہیے تاکہ وہ بھی آخرت کے اندر کامیابی کے حوالے سے کوئی ان کی گائیڈنس ہو سکے, کتنی فکر ہے ہمیں؟ اپنا انالیسس, خود انالیسس کر لیجیے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, قرآن میں جا بجایا, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم واقعی مومن ہو. اطاعت نہیں کر رہے تو پھر ایمان کا دعویٰ بے معنی ہے. ہاں کسی وقت کو تاہی ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے, فوراً رجوع کرو, توبہ کرو, استغفار کرو اور پھر اپنے عمل کو درست کرو, اللہ کو بہت پسند ہے یہ, توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ تم سے کبھی کوئی گناہ سرزدی نہ ہو، کوشش تو تم کرو، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ سرزد ہو سکتا ہے، پاؤں پھسل سکتا ہے، لیکن پھر کھڑے ہو جاؤ اور افسوس تو ہو اپنی اس غلطی پر، اس گناہ پر، اس جرم پر، اور اس شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس سے استغفار کرو، وہ معاف کرے گا. لیکن اللہ کو تم دھوکہ دو کہ جی زبان سے تو ہم استغفار کرتے رہیں گے، چلنا ہم نے اسی ٹریک پر ہے، تو تم اصل میں اللہ کو نہیں دھوکہ دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، یہ توبہ نہیں ہے. چنانچہ ہم نے اور بھی بہت سے رستے تلاش کر رکھے ہیں، سارے کام غلط کرو پھر سال میں ایک دفعہ عمرہ کر لینا، صاف ہو جائے گا معاملہ. اللہ کو دھوکہ دینے کے بہت سے طریقے ہم نے ایجاد کر رکھے، اصل میں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور سچے اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اصل میں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اطاعت، اللہ اور رسول کی اطاعت، یہ ایمان کا لازمی نتیجہ اور تقاضا ہے. کوئی شخص ذہنی طور پر مزید ہو تو اور بات ہے کہ وہ دین کے احکامات پر چل نہیں سکتا، بشارہ پر پیچھے رہ گئے، مینٹلی ریٹارٹڈ ہو تو اور بات ہے، لیکن جو بھی نارمل آدمی ہوگا اسے پتا ہے جب اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، رسول کا طریقہ ہے، میرے لیے اور کوئی راستہ ہے نہیں، اور اگر میں اس کو دیدہ دانستہ اگنور کر رہا ہوں تو پھر اللہ کی نگاہ میں مجرم ہوں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور ساتھی فرما دی اگر تم اس اطاعت سے روگردانی کرو گے، منہ موڑو گے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو سن لو ہمارے رسول کے ذمے تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہے، اب اپنے عمل کے تم خود ذمہ دار ہو، رسول نے ہر شے واضح کر دی ہے. اللہ لا الہ الا ہو، تیسری بات، ایمان کا لازمی نتیجہ، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو، بھروسہ ہو صرف اللہ کی ذات پر. یہ توکل جو ہے ایمان کا لازمی نتیجہ ہے. اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر توکل اگر ہم اسباب پر کریں اور اللہ کو بھول جائیں، دیکھیے اسباب کی نفی نہیں کی گئی، اسباب فراہم کرو، دشمن کے مقابلے کے لیے بھی تیاری کرو جو کر سکتے ہو، لیکن بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ کیا یہ ہمیں، یہ جنگ ہماری اور ہماری تیاری یہ بچائے گی یا بچانے والا اللہ ہے؟ توکل ریسورسز پر ہے، اسباب پر ہے یا اللہ پر ہے؟ یہ ہے اصل میں فیصلہ. عام دنیا دار آدمی کا توکل کس پر ہوتا ہے؟ ٹوٹلی اسباب پر ہوتا ہے، ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے، دنیا میں کون سی قوت بڑی ہے، ان کے پاس کتنے جو ہے وہ ویپنز کس کس قسم کے ہیں، جاسوسی کے آلات کیا ہیں، ان کی فوج کی جو ہے اس کا حجم کتنا بڑا ہے، والیوم کتنا بڑا ہے، کیلکولیٹ کر کے آپ بتاتے ہیں یہ بڑی قوت ہے، یہ اس کے بعد ہے، یہ اس کے بعد ہے. ہر معاملہ اس میں مادی اسباب، اسباب اصل میں اللہ تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا نظام ہے، لیکن یہ اسباب ہمیں دھوکہ دیتے ہیں کہ شاید انہی کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہے، توکل ہمارا اسباب پر ہو جاتا ہے. کام تو حرام کا ہے جو کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں، پھر اگر چھوڑ دیں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ اچھا ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ رازق کون ہے؟ اللہ ہے، رازق تو اللہ ہے، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بلکہ دو جگہ فرمایا کہ تمہارے رازق بھی ہم ہیں، تمہاری اولاد کے بھی ہم ہیں، تمہیں فکر ہے کہ اولاد کو کیا کھلاؤ گے؟ نحن نرزقهم و ایاکم، ان کے رازق ہم ہیں، تم نہیں ہو، اور تمہارے رازق بھی ہم ہیں. اچھا، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. عملاً کیا ہے اسباب میں؟ خدا جاب چھوڑ دی تو کریں گے کیا؟ کام تو حرام کا ہے لیکن چھوڑیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہی تو امتحان ہے. وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے تقوی کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے حرام چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب، رزق کے ایسے اسباب پیدا کرے گا جہاں سے اسے سان گمان نہیں ہوگا. آؤ تو صحیح سستے پر، لیکن اس کے لیے ایمانی قوت چاہیے، اللہ پر توکل چاہیے. وہ توکل آج کی دولت جو ہے، یہ توکل کی دولت، یہ مفقود ہے. مثال ہمارے سامنے موجود ہے، آج بھی موجود ہے کہ توکل کیا ہے تو اللہ نے کیا مدد کی ہے. وہ مٹھی بھر طالبان افغانستان، جن کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے برا اور برے طالبان اور خراب طالبان، اچھے اور برے جو ہے ان کی تمیز ختم کر دی جائے. اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دینا جو ہے، یہ تو اپنی عقل کا ماتم کرنے والی بات. جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، جو برے ہیں سو برے ہیں. امریکہ کے آگے نیٹو وہاں سے شکست کھا کے نکلا ہے. مطالبہ تو یہی تھا نا، ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دو ورنہ ہم آ رہے ہیں. نہیں، اللہ بڑا ہے، امریکہ بڑا نہیں ہے، چاہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کائنات کی اصل قوت اللہ ہے، امریکہ نہیں ہے. توکل کا تقاضا اور ہے اور اسباب کے تقاضے کچھ اور ہیں. ہم نے اسباب کا سہارا لیا. ہاں، ہمارے پاس ایٹم بم تو ہے، دنیا کی واحد اسلامی قوت، اسلامی حکومت جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، لیکن بہرحال امریکہ زیادہ بڑی قوت ہے، لہذا سر جھکا دو، بچ جاؤ ان کے قدموں میں اور اپنے بھائیوں کا قتل عام شروع کر دو ان کے حکم پر. افغانستان میں کیا ہوا؟ 9/11 کے بعد کیا کیا ہم نے؟ جنرل شاہد عزیز کی کتاب پڑھ لیجئے، اندر کی گواہی ساری آپ کو مل جائے گی. یہ کیا تھا، فرق کیا تھا؟ توکل، ایٹمی صلاحیت ہوتے ہوئے بھی اللہ پر توکل ہمارے پاس نہیں تھا. مادی اسباب کے اعتبار سے ایٹمی صلاحیت کے مقابلے میں ان کی ایٹمی قوت زیادہ ہے، اور چیزوں میں ہم سے آگے ہیں، لہذا ہمارے پاس سر جھکانے کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے. گویا ہم نے کس کو بڑا مانا؟ کائنات کی اصل قوت کس کو مانا؟ ویری سمپل. ہاں، یہ ایسا جواب دینے پر البتہ آج گردن زدری قرار دیے جائیں گے. ان حقائق کو بیان کرنا جو ہے، یہ بھی جرم ہو گیا ہے. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. اگر صاحب ایمان ہو تو توکل اللہ پر ہونا چاہیے. وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون، غزوہ بدر، کوئی کمپیریزن نہیں تھا. 313 نہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، وہ تو ایک قافلے کے لیے نکلے تھے، وہ ایک قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے تھے، لہذا کوئی ضرورت ہی نہیں تھی جنگی تیاری کی. 313 افراد ایک قافلے کے لیے کافی ہیں، چاہے نہتے بھی ہوں، کوئی تیاری تھی ہی نہیں. ہاں، بعد میں پتہ لگا کہ 1000 کا لشکر جو ہے وہ پوری جنگی تیاری سے مکہ سے نکل کر آ رہا ہے مدینہ کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، مشاورت طلب کی. صحابہ نے کہا جو آپ کی رائے ہے وہی ہماری رائے، بس آپ قدم بڑھائیے جس طرف بھی چاہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وہ پوری تیاری سے آئے ہیں، 1000 کا لشکر، یہ نہتے ہیں، چند تلواریں ہیں، ڈبل فگر میں بھی نہیں ہیں تلواریں، دو گھوڑے ہیں. حالانکہ جنگ کے اندر اس زمانے میں اٹیک کے لیے اصل تو رسالہ گھوڑوں کا ہوتا ہے، صرف دو گھوڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا ایک بھرپور رسالہ تھا، مضبوط. ظاہر بات ہے وہ جنگ کی تیاری سے آئے تھے. توکل کس پر تھا؟ اللہ کی ذات پر. کیسی عظیم الشان فتح اللہ نے عطا کر دی. دس سال کے بعد تقریبا، آٹھ سال کے بعد غزوہ حنین ہو رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد 14,000، اب جنگی تیاری کے ساتھ نکلے ہیں، اور مقابلے میں ثقیف، بنو ثقیف اور حوازن کے قبائل ہیں، وہ بہت بڑی قوت نہیں ہے، ٹھیک ہے جنگجو قبائل تھے لیکن تعداد میں بہت زیادہ نہیں تھے. مسلمانوں میں سے بعض کو خیال آیا کہ کبھی ہم نہتے ہوتے تھے 313 اور 1,000 کا لشکر ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکا، آج تو 14,000 ہیں اور وہ ایک چھوٹی قوت ہے. ہوا کیا؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. ذرا یاد کرو یوم حنین کو، اے مسلمانوں جب تمہیں اپنی تعداد پہ ناز ہو گیا تھا کہ آج ہم اتنے ہیں، آج کون ہمارے سامنے ٹھہرے گا؟ ہوا کیا؟ جب قریب پہنچے ہیں، ایک درے سے گزر رہے تھے اور بالکل مسلمانوں کو اندازہ ہی نہیں ہوا، اور وہاں چھپے بیٹھے تھے تیر انداز، اور حوازن کے تیر انداز مشہور تھے، انہوں نے جو ایک دم تیروں کی بوچھاڑ وہاں سے آئی تو ایسی بھگدڑ مچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند افراد رہ گئے. اس وقت بچانے والی ذات اللہ کی تھی، ورنہ عالم اسباب میں کوئی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچ کیسے گئے. اس وقت ایسی بھگدڑ مچی، اور قرآن نے پھر کہا اس لیے کہ تمہیں اپنی تعداد پہ ناز تھا، اس پر تم ڈیپینڈ کرنے لگ گئے تھے، اسباب پر بھروسہ ہو گیا تھا، رخ ادھر کو ہو گیا. یہ ہے توکل کا معاملہ. جو سچے اہل ایمان ہیں ان کا توکل اسباب پر نہیں ہوتا، اللہ پر ہوتا، اللہ کی ذات پر ہوتا. وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون. تین باتیں آ چکی ہیں، اب دو اور ہیں جو نتائج، ایمان کے لازمی نتائج، ان میں سے ایک تسلیم و رضا، نمبر دو اللہ اور رسول کی کامل اطاعت، نمبر تین اللہ ہی پر توکل، پورا بھروسہ اللہ کی ذات پر، یعنی اسباب پر بھروسہ نہ ہو اللہ کی ذات پر. باقی انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے. حالات حاضرہ کے حوالے سے بس ایک ہی چیز ہے جس کو میں مینشن کرنا چاہ رہا ہوں، اور سب کے لیے بھی وہ بڑی تکلیف دہ. یہ جو پچھلے ایک دو روز سے اخبارات کے اندر جو موضوع آ رہا ہے، 11 ستمبر 2012 کو جو کراچی میں سانحہ بلدیہ ٹاؤن ہوا اور جے آئی ٹی نے اس کی اب رپورٹ دی ہے 2 سال کے بعد، بلکہ 2 سال سے بھی زیادہ ہو گئے کہنا چاہیے، اور جس سے معلوم ہوا کہ جو 258 افراد وہاں پر اپنی جانوں سے گئے تھے اس فیکٹری کے اندر جو اس کو جلایا گیا تھا، اور وہ کیا تھا، بس خون کے آنسو رونے کی والی بات ہے، یہ سب بھتہ خوری اور اس کے نتیجے میں انکار کا نتیجہ تھا جو سبق سکھایا گیا تھا. اور اب صاف طور پر ایم کیو ایم کا نام جو ہے اس کے اندر لیا جا رہا ہے، رضوان قریشی سیکٹر انچارج یونٹ نمبر 63، اور رپورٹ کے مطابق یہ شخص کسی ایم کیو ایم کے بڑے لیڈر کا فرنٹ مین ہے. ویسے اس وقت کراچی کے لوگوں کو اس وقت بھی پتا تھا، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، کون زبان کھولے ان کے خلاف. سب کو پتا تھا، مجھے معلوم ہے، میرا آنا جانا ہوتا ہے کراچی میں، سب کو معلوم ہے، لیکن زبان بندی ہے. یہ ہو رہا اس دور کے اندر، یہ ظلم اور بربریت. یہ 258 افراد جو ہیں وہاں جان سے گئے، 100 سے زیادہ زخمی ہوئے، لیکن چونکہ بھتے کے نام پر ہے لہذا دہشت گردی یہ نہیں ہے. یہ سن لیجیے آپ، اس کو دہشت گردی نہ کہہ بیٹھیے گا، آپ کے خلاف ہی پرچہ درج ہو جائے. یہ دہشت گردی کی فہرست میں نہیں آتا، اس لیے کہ مذہب کے نام پر نہیں کی گئی. اب جو دہشت گردی کی نئی تعریف ہم نے اختیار کر لی ہے کہ مذہب کے نام پر قتل و غارت گری صرف جو ہے دہشت گردی ہے، تو یہ اس میں نہیں آئے گا. یہ ہے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، بے انصافی اور ظلم. کراچی جیسا شہر جو کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ زیادہ باشعور ہیں اپنے حقوق کے معاملے میں بھی اور ویسے بھی اوور آل سیاسی شعور کے حوالے سے بھی، مذہبی شعور کے حوالے سے بھی، کاروباری شعور کے حوالے سے بھی، اور یہ غلط نہیں ہے، وہاں کے لوگ زیادہ میچور ہیں. لیکن اب اس شہر کا کیا حال ہے؟ اور اس طرح کے ظلم ہمارے سامنے ہو رہے ہیں اور زبان کھولتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں. یہ المیہ ہے. اسلام کے نام پر بننے والا ملک تو پوری دنیا میں اصول پرستی کے اعتبار سے، عدل و انصاف کے اعتبار سے، امن و امان کے اعتبار سے سب سے زیادہ یونیک مثال ہونا چاہیے. اس لیے کہ اسلام نے ہی وہ نظام دیا ہے جس میں کامل عدل و انصاف ہے، جس میں تمام لوگوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں. اور جب تک اسلام غالب رہا دنیا میں، کئی صدیوں تک غالب رہا عالم اسلام کے اندر، آپ دیکھیے وہاں پر جو سکون و اطمینان تھا، جو امن و امان تھا، جو عدل و انصاف کا راج تھا، ساری دنیا میں ان کا مقام پوری دنیا میں بہت اونچا رہا کئی صدیوں تک. لیکن اب ہم ظلمتوں کے انتہائی گھڑے کے اندر گر چکے ہیں. اللہ کے دین کو ہم نے قائم نہیں کیا اور اس کے تمام نتائج ہیں کہ جو ہمیں اس وقت بھگتنے پڑ رہے ہیں. اور ہمارے نظام انصاف کا یہ حال ہے، چونکہ اللہ کا دیا ہوا نظام تو ہم نے قائم نہیں کیا، 2 سال کے بعد جو ہے وہ اب آ کر تحقیقات کے نتائج سامنے لائے گئے ہیں. حالانکہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ اس کو ارجنٹ بیسس پر کیا جانا چاہیے تھا، کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا. لیکن یہ ہے ہمارا نظام انصاف، اور ہم ان سب پر قناعت کیے بیٹھے ہیں. ہمیں اللہ کا دین چاہیے ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہمیں چاہیے نہیں، ہم نے طے کر رکھا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، پھر اسی قسم کے حالات پر ہمیں اکتفا کرنا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں صحیح شعور عطا فرمائے اور ایمان و یقین کا نور ہمارے سینوں میں اجاگر کر دے، اور اس کے جو عملی تقاضے ہیں سچے ایمان کے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.